آل المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله أصحابي لا تتخذوهم غرزا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو بالحال صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو حق سننے سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائے. میں نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا تعلق ہے فضیلت اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اس حج کے موسم میں مسائل توحید پر نبوت و رسالت اور اس کی عظمت پر، مسائل حج پر، مسائل بشریت پر، علم غیب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کچھ باتیں بیان ہو چکی. آج چونکہ نئے سال کی ابتدا ہے اور نیا سال جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور اس مہینے میں بدقسمتی سے بعض لوگ جن کے دل میں دعویٰ ہے حب اہل بیت کا، اس محبت کی روشنی میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ اصحاب رسول پاک سے دشمنی اور بیزاری کا اظہار ہوتا ہے. اور یہ ہر مسئلے میں اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرمائیں، کہیں سرکار دو عالم کی محبت کا دعویٰ ہے، عشق رسول کا دعویٰ ہے، لیکن اس عشق و محبت کے پردے میں انتہا جو ہے وہ بدعت سے شروع ہو کر شرک سے ہوتی ہے، اور کسی جگہ توحید کا دعویٰ ہے اور توحید کے بیان میں بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ غلطی سے پہنچتے ہیں کہ پھر انبیاء کی شان میں بے ادبی کا شائبہ اور خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح حب اہل بیت کے دامن میں آ کر، ظاہر تو دعویٰ بہت پیارا ہے کہ حب آل بیت، لیکن اندر اندر دشمنی اصحاب رسول ہے، اور کہیں اصحاب رسول کی محبت کے دعوے میں آ کر انتہا جو ہے اللہ معاف کرے وہ خارجیت سے ہوتی ہے، بغض آل بیت ظاہر ہو جاتا ہے. حالانکہ عقیدہ اہل سنت والجماعت، دین اسلام، دین حق اور شریعت حق اور فرقہ ناجیہ جو ہیں اس کے بارے میں سرکار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت فرما دی. آپ نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور تمام کے تمام فرقے جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا. جب صحابہ نے حضور پاک سے وضاحت چاہی کہ حضور وہ فرقہ کون سا ہے جو جنتی ہوگا، تو آپ نے فرمایا الا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ جو میرے رستے پر اور میرے صحابہ کے طریق سے چلنے والا ہو. اسی لیے آپ اپنے عقائد کو درست کرنے، اہل سنت والجماعت کا معنی کیا ہے کہ سرکار دو جہاں کی سنت پہ چلنے والے، اور جماعت کا معنی کیا ہے اصحاب رسول کی جماعت کا دامن پکڑنے والے، کہ اللہ کی توحید پہ کامل ایمان ہو، اللہ کی الوہیت پہ، وحدانیت پہ، ربوبیت پہ، اسماء و صفات پہ کامل ایمان ہو، اللہ کی ذات و صفات میں شرک نہ کرے، تمام انبیاء کی نبوت و رسالت اور سب سے افضل خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے. اور اسی طرح سرکار دو جہاں کے تمام صحابہ تمام اہل بیت حضور پاک کی صحبت میں آنے والے حضور پاک کے دست مبارک پہ ایمان لانے والے حضور کے ساتھ ایک لمحہ کی زندگی ایمان سے گزارنے والے ان کے بارے میں بھی عقیدہ رکھے کہ ساری کائنات میں افضل اگر ہیں تو وہ اصحاب رسول اللہ ہیں. اور پھر اصحاب رسول اللہ میں سرکار دو جہاں کے بعد سب سے افضل ابو بکر و عمر عثمان و علی ہیں. اسی طرح پھر اللہ نے عشرہ مبشرہ کو شان بخشی ہے, اسی طرح اللہ نے اصحاب بدر کو شان بخشی ہے, اسی طرح اللہ نے اصحاب بیعت الرضوان کو شان بخشی ہے. لیکن تمام مدنی کے صحابہ جو ہیں وہ آسمانوں کے ستارے ہیں, تمام جو ہیں وہ ہدایت کا سر چشمہ ہیں, تمام جو ہیں وہ شمع نبوت کے پروانے ہیں. ان کے ساتھ محبت رکھنا, عقیدت رکھنا اپنے ایمان کا حصہ ہے. اگر کسی کے دل میں خدا نہ کرے, خدا نہ کرے صحابہ سے دشمنی آ جائے یا اہل بیت سے دشمنی آ جائے تو وہ بھی اسلام کی پٹڑی سے ہٹ جاتا. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عظیم بات ارشاد فرما دی تھی. آپ نے فرمایا کہ سیاح نے کفی افیتان, میرے بارے میں دو جماعتیں تباہ و برباد ہو جائیں گی, حب مفرط و مبغض مفرط. فرمایا ایک جماعت وہ ہوگی جو میری محبت میں بڑھ جائے گی اور محبت میں بڑھتے 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 حدود سے نکل کے پہلے تو یہ کہیں گے کہ آپ صحابہ سے افضل ہیں, صدیق و عمر سے افضل ہیں, اس کے بعد اور یہ دعویٰ کریں گے کہ آپ امام ہیں اور انبیاء سے بھی افضل ہیں, اس کے بعد یہ دعویٰ کریں گے کہ اللہ پاک حضرت علی میں حلول کر گیا ہے, ظاہر میں تو حضرت علی ہے لیکن مولا ہے اور مشکل کشا, وہ بھی جماعت ہلاک و برباد ہو جائے گی. اور اسی طرح فرمایا کہ بعض جماعتیں جو ہیں میری دشمنی میں میرے بغض میں بڑھ جائیں گی, ان کو مجھ سے اتنی بغض ہوگا کہ وہ مجھے نبی کا دشمن بنا دیں گے, مجھے سیدہ فاطمہ الزہرا کا دشمن بنا دیں گے, مجھے اہل بیت نبوت سے خارج کر دیں گے, اور مجھے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میرے ایمان کا بھی انکار کر دیں گے, وہ خبریں جو نواسب ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں. آپ نے فرمایا کہ جماعت صرف وہ کامیاب رہے گی جو اعتدال کا دامن پکڑیں گے, جو مجھے داماد نبی مانیں گے, جو مجھے خلیفہ رسول مانیں گے, جو مجھے کاتب الوحی مانیں گے, محمد مدنی کا خادم مانیں گے, ابو بکر و عمر کا وزیر مانیں گے, حضرت عثمان کا محافظ مانیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے صراط مستقیم پہ رکھیں گے. اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کلمے پڑھنے والے کو صراط مستقیم پہ رکھیں. لیکن ان دنوں میں پورے دنیا میں اور خاص طور پہ ہندوستان بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں, بڑے بڑے مجالس ہوتے ہیں, بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں, تعزیے کی رسمیں ادا ہوتی ہیں, بڑے بڑے عجیب و غریب ذاکر قسم کے لوگ جن کا کوئی مبدا علم نہیں ہوتا, وہ اہل بیت کی مظلومیت, حضرت حسنین کریمین کی شہادت, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان پہ مظالم, اس کے ضمن میں اللہ معاف کرے پھر اصحاب رسول کی دشمنی پہ انتہا ہوتی ہے. اس لیے اپنے عقیدوں کو، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، اپنے دین کو مضبوطی سے سمجھنے کے لیے مقام صحابہ پہ غور کریں. اتنے میں آپ درود شریف پڑھ لیں، چاندنی میں درود شریف پڑھے، سارے نہیں پڑھتے ہیں، منع ہے ماشاءاللہ، حرم شریف میں روکتے ہیں درود نہ پڑھو. اللہ کے بندے سارے درود شریف پڑھے تھے بیٹھے ہیں، جیسے میں کوئی قبرستان میں تو تقریر نہیں کر رہا. زندہ انسان ہے، حاجی ہے ماشاءاللہ، اب تو گھر کے دن بھی قریب آ گئے ہیں، کوئی مدینے جانے والے، کوئی گھر جانے والے، اب تو آپ ہوشیار ہوں، خوش ہوں. اب جناب پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جس طرح اللہ نے ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری مخلوق میں میرے مدنی کو چن لیا ہے، کہ سارے نبی ایک طرف اور محمد عربی ایک طرف، سب سے اعلی اونچا افضل شان جو ہے وہ میرے مدنی محمد پاک کا. اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے میرے مدنی کے صحابہ کو بھی چن لیا ہے، ساری مخلوق میں چن چن کے میرے مدنی کے یار بنائے. یہ میں نہیں کہتا، خود میرے پاک نبی فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا. ثم اختار لی اصحابی، اور اس کے بعد اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، اور ان میں بعض کو میرا رشتہ دار بنا دیا، بعض کو میرا وزیر بنا دیا، بعض کو میرا مشیر بنا دیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ جماعت ایسی بنائی ہے شان والی کہ ان کو بھی اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ جو مدنی کے راستے سے ہٹ جائے وہ بھی جہنم میں ہے، اور جو صحابہ کے راستے سے ہٹ جائے وہ بھی جہنم میں. اللہ نے واضح فرمایا، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وساءت مصيرا. اللہ نے فرمایا جو شخص میرے مدنی سے شکایت کرے، کیا مانا میرے مدنی کا رستہ اس طرف ہے، وہ دوسرا رستہ اختیار کرے، یعنی آپ ایک شک میں ہیں وہ دوسری شک میں چلا جائے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کی جماعت کے علاوہ مومنین اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی غیر کی پیروی کرے، کسی غیر کے طریقے پہ چلے، کسی غیر کے رستے پہ چلے، اللہ نے فرمایا پھر میں اس کے لیے صدا کیا ہے، نولہی ما تولہ ونسلہی جہنم، میں بھی پھر اس کو ادھر پھیروں گا جدھر پھرے، اور جلاؤں گا جہنم میں. وساءت مصیرا، اور کیا برا ٹھکانہ ہے اس کا کہ جو بغض صحابہ میں جہنم میں چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جیسے میرے مدنی کی اتباع ضرورت ہے، اسی طرح اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ضرورت ہے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے مفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا پیاری بات کی ہے، ان نے فرمایا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے تین قسمیں بیان کر دی ہیں. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان. اللہ نے فرمایا میرے مدنی کے صحابہ مہاجر بھی ہیں, انصار بھی ہیں, مکے والے بھی ہیں, مدینے والے بھی ہیں, اور پھر تیسری قسم ان کی ہے جو ان دونوں کی پیروی کرنے والے ہیں, جو ان دونوں کے پیچھے چلنے والے ہیں. اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان تین کے علاوہ چوتھا کوئی رستہ نہیں, یا مہاجر و انصار یا ان کے رخ سے قدم پہ چلنے والا. ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے. فرمایا اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار, میں نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے, باغ تیار کیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور فرمایا جنت میں داخل ہو جانا یہ اتنی بڑی کامیابی ہے جس کو رب عظیم فرماتی ہیں, ذالک الفوز العظیم, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. دعا کر اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل کر. اور اسی طرح صحابی کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے بڑی تعریفیں کی ہیں لیکن مختصر بات سمجھ لیں کہ جس نے ایک گھڑی سرکار دو جہاں کی صحبت حاصل کی, ایمان لایا اور ایمان پہ موت آ گئی, وہ کیا بن گیا؟ اصحاب محمد. اور اب آگے فیصلہ سن لیں, سارے علماء کا اتفاق ہے, حنفی شافعی مالکی حنبلی سب کا اتفاق ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء مل کر بھی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ اس کو صحبت ملی ہے محمد الرسول اللہ کی, اور وہ صحبت جو ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. آپ ساری زندگی تہجدیں پڑھیں, ساری زندگی عبادت کریں, ساری زندگی جہاد کریں, لیکن میرے مدنی کے صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جس کو ایک گھڑی کی زیارت ملے. صحیح حدیث مبارک میں ہے, میرے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں, کتنے میں آپ ضرور شریف پڑا کریں, اور جو میرے بھائی کھڑے اب تو جگہ خالی ہے, آرام سے بیٹھ جائیں, اب کوئی رش نہیں کہ آپ کو کھڑا ہونا پڑے, آرام سے بیٹھ جائیں. سرکار دو جہاں سفر میں آ رہے ہیں, اوڑھنی پہ سوار ہیں, صحابہ کا قافلہ جا رہا ہے, ایک آدمی سامنے اوڑھنی پہ آیا, اشارہ کیا قافلے کو روکنے کے لیے, قافلہ حضور نے روک دیا. کمزور آدمی ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہے, اونٹنی میں بیٹھا ہوا ہے, کمزور ہے, نحیف ہے, نزار ہے, قریب آ کے قافلے والوں سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ میں کوئی ہے جو مجھے مدینہ منورہ کے رستے پہ ڈال دے؟ حضور پاک نے فرمایا کیوں مدینہ کیوں جانا چاہتے ہو, کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہاں اللہ کا آخری نبی محمد عربی تشریف لائے ہیں. حضور نے فرمایا سائل پوچھنے والوں تو بڑا خوش قسمت ہے, جس نبی کو تو ڈھونڈنے جا رہا ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے. اللہ جب ملاتے ہیں تو پھر دیر تو نہیں لگتی نا. آپ اپنے محلے پہ, اپنے گھر پہ, اپنے شہر پہ نظر ڈالیں, کتنے غریب لوگ ہیں جن کا ایک وقت کا کھانا بھی نہیں, وہ مکے مدینے پھر رہے ہیں.
کتنے اربوں پتی کروڑوں پتی لوگ ہیں جو ایک دن میں کروڑوں کا بزنس کرتے ہیں, کبھی خواب میں بھی مکہ مدینہ نظر نہیں آیا. یہ اللہ کا شان ہے. اس نے کہا حضور آپ محمد عربی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا نبی, میں محمد پاک ہوں. بدلاؤ کیا کہنا چاہتے ہو, کیوں ملنا چاہتے ہو اللہ کے نبی کو؟ آدمی عرب ہے, جنگل میں رہنے والا ہے, لیکن باپ کتنی شان والی کرتا. اونٹنی پہ بیٹھے, حضور بھی اونٹنی پہ کھڑے. اس نے ایک جملے میں ساری شریعت سیکھ لی. اتعلمنی کما علمک اللہ, کہتے محمد عربی مجھے وہ سکھا دو جو تیرے رب نے تجھے سکھایا ہے. بات ختم ہو گئی. ایک آنسو میں کہہ دیا غم دل, کس قدر ہم نے اختصار کیا. کتنی پیاری بات کی ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, تو آپ کو اللہ نے پڑھایا ہے, اللہ نے سکھلایا ہے, اور جو اللہ نے سکھلایا ہے مجھے سکھلا دیں. سرکار دو جہاں نے آپ کو ایمان کے بارے میں بتلایا, آگے بھی تو رحمتیں دو جہاں ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے بندے سفر میں ہیں, میں اونٹنی پہ بیٹھا ہوں, ہمارے ساتھ چلو, منزل پہ پہنچیں گے, اتریں گے, بیٹھیں گے, آرام سے دین بتلاؤں گا. اللہ کے نبی, اللہ کے بھیجے ہوئے مدنی کو لوگوں کی ایمان کی اتنی فکر ہے کہ پتہ نہیں ایک گھڑی کے بعد کیا ہو جائے. ایک گھڑی کے بعد زندگی ہے, موت ہے, اللہ جانتا ہے. جب ایک بندے نے دین پوچھا ہے تو دین تو سمجھانا ہے. اسی لیے دکھ ہوتا ہے کہ ہم روٹی تو نام محمد پہ کھاتے ہیں, ہم دین نبی کے وارث بھی بنتے ہیں, لیکن آج آپ مولویوں کے, وائدوں کے, پیروں کے, مرشدوں کے انداز دیکھیں, مجلسیں دیکھیں, محفلیں دیکھیں, ناز نخرے دیکھیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کہاں تعلیم محمد پاک اور کہاں ہمارا حال. رول باز سکھلا رہے ہیں, وہ چپ کر کے کھڑا ہے, سن رہا ہے. جب سرکار دو جہاں نے اپنی بات ختم فرما دی, کہتا ہے قد اقررت بذلک, کہتا ہے میرا مدنی گواہ ہو جاؤ, آپ نے جو کہا ہے میں تسلیم کرتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں ابھی جملہ پورا نہیں ہوا تھا, اونٹنی کا پاؤں غار میں گیا, پاؤں اونٹنی کو دھچکا لگا, بیچارہ گرا اور اسی وقت ختم ہو گیا. کوئی نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکات نہیں, ابھی اقرار کیا ہے اور موت آ گئی. جلدی سے آم نہ گلال, اپنی اونٹنی سے اترے. حضور پاک نے اس کے اٹھا کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے ابھی جبریل نے خبر دی ہے کہ یہ بندہ کئی دن سے پتے کھا کھا کے تجھے ڈھونڈ رہا تھا مدنی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے, میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی نعمتیں ابھی بھیج دی ہیں. ایک سیکنڈ میں صرف اقرار کیا ہے, زیارت کی ہے, اللہ نے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ نام بن گیا اس شمارے میں کہ اصحاب رسول اللہ. حضرت عبداللہ ابن المبارک کون ہے؟ رحمت اللہ علیہ، امام بخاری کا استاد ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے ذکر کرنے سے بھی اللہ کی رحمت آتی ہے. امیر المومنین ہے، جوان حدیث کا بادشاہ ہے، اور امام استاد ہے، اور امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے رحمت اللہ علیہ. ایک آدمی نے سوال پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ سمجھائیں. سیدنا معاویہ قید رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اور عمر بن عبدالعزیز میں، ان دونوں کے مرتبے میں، شان میں کیا فرق ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز وہ بندہ ہے جس کو ثانی عمر کا خطاب ملا ہے. عمر ابن عبدالعزیز مقام تابعین میں بہت بڑے بلند درجے پہ ہیں. پوچھنے والے نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا نام نہیں لیا، کیونکہ ان کے شان کا مقابلہ تو حضرت معاویہ بھی نہیں کر سکتے. سیدنا معاویہ کی بڑی شان ہے، لیکن خلفاء راشدین کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے ان کا نام لیا، اور تابعین میں ان کا نام لیا جو سب سے اونچا ہے. انہوں نے کہا حضرت مہربانی کریں، مجھے سمجھائیں کہ ان دونوں کے مرتبے میں، شان میں کیا فرق ہے. ذرا مقام صحابہ سمجھے. حضرت نے فرمایا کہ پوچھنے والے، ہائے ہاتھ، ہائے ہاتھ، ہائے مجھے افسوس ہے کہ تمہیں کیسے یہ سوال سوجائے. فرمایا، سنو، سیدنا معاویہ نے جس گھوڑے پہ سوار ہو کر محمد مدنی کے ساتھ سفر کیا ہے، اور گھوڑے کے پاؤں سے مٹی اڑ کے گھوڑے کے ناک میں میل بن گئی ہے، عمر ابن عبدالعزیز تو اس میل کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ معاویہ کا تو محمد مدنی کی صحبت نصیب ہوئی، وہ تو صحابی، وہ تو کاتب الوحی ہے، وہ تو ام حبیبہ کا بھائی ہے، محمد مدنی کے گھر میں اس کی بہن ہے، اور اس نے سفر میں، حضر میں، گھر میں صحبت حاصل کی ہے محمد رسول اللہ کی. عمر ابن عبدالعزیز لاکھ اونچا ہو جائے، لیکن مدنی کے صحابی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا فیصلہ سنے، جو فیصلہ کیا ہے شان صحابہ کے بارے میں میرے مدنی محمد رسول اللہ. صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا، خبردار، میرے صحابی کو کبھی گالی نہ دینا. اللہ نے حضور کو علم دے دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب صحابہ پہ باتیں ہوں گی. اب حضور نے جو قیمت فرمائی، جو شان بیان کیا، پوری توجہ کریں، درود پڑھیں اور سمجھیں میرے مدنی پاک کے صحابہ کی شان. فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا. ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا. اب ذرا حساب خود لگاؤ دماغ میں حاجی، اللہ نے آپ کو کعبے میں بیٹھنا نصیب کیا ہے. میرے مدینے فرمایا، سنو، اگر غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اور میرا صحابی ایک مٹھی جو خیرات اندازہ کرو ایک جاؤ وہ ٹھیک کے مٹھی بھر جاؤ کی کیا قیمت ہوگی, چار آنے بھی نہیں بنے گا, اس زمانے میں تو چار پیسے بھی نہیں بنے گے. مقابلے پہ احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر کے بھی کوئی مقام صحابہ کو نہیں پہنچ سکتا. اور اسی طرح میرے آقا نے سرکار دو جہاں رحمت للعالمین باغ میں کھڑے ہیں مدینہ منورہ کے, وہ زمینیں بھی شان والی, وہ باغ بھی شان والے, وہ کھجوریں بھی شان والی, وہ پانی کے کنویں اور چشمے بھی شان والے جہاں میرا مدنی آتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سب کیا تو رضی اللہ میرے مدنی کے صحابہ میں بڑا فقیر صحابی ہے, لیکن خدا کی شان ہے آپ اتنی کمزور تھے کہ آپ کی پنڈلیاں جو تھی نا وہ عام آدمی کے ہاتھ سے بھی کمزور تھی. صحابہ کھڑے ہیں, حضور کھڑے ہیں باغ میں, حضرت عبداللہ ابن مسعود کے دل میں خیال آیا کہ میں کھجور پہ چڑھ کے حضور کے لیے کچھ تازہ تازہ چن کے کھجوریں توڑ کے لے آؤں. حضرت عبداللہ ابن مسعود چڑھنے لگے تو پنڈلیاں جو تھی وہ نظر آنے لگی, ایک صحابی ہنس پڑے. عام طور پر بھی بندہ اپنے دوستوں میں کھڑا ہو اور محبت کا ماحول ہو تو یہ بات عام ہو جاتی ہے, بندہ ہنستا ہے. سرکار دو جہاں نے جب اس صحابی کو ہنستے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ میرے صحابی کس بات میں تو مر رہے ہو بھائی, کوئی ہنسی کی کیا بات, حضور کے سامنے کوئی بات چھپائی بھی تو نہیں جا سکتی. انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے ناراض نہ ہو, اصل عبداللہ ابن مسعود جب کھجور پہ چڑھنے لگے تو پنڈلیاں مبارک بڑی باریک تھی تو ان کی پنڈلیاں دیکھ کے میں ہنس پڑا کہ دیکھو کیسی انگلی کی طرح پنڈلی ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابی سنو, اگر اللہ ایک ترازو لگا دے اور ساری دنیا کے بندوں کو ایک ترازو میں رکھے میرے عبداللہ کی پنڈلی زیادہ بھاری ہو جائے تمہیں میرے صحابی کی شان کا میرے اندازہ میرے عبداللہ کی قیمت کا پتہ نہیں ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے ہیں, سیدنا ابی بکر ہیں, سیدنا عمر ہیں, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ شان ملاحظہ کریں کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور پاک نے فرمایا ابا بکر ابھی ابھی جبریل آسمانوں سے آئے ہیں اور آ کے مجھے کہا ان ربک یقرئک السلام, میرا مدنی تیرے رب نے تجھ پہ سلام بھیجے ہیں اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ میری طرف سے ابو بکر کو بھی سلام کہیں. میرے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے میرا نبی اپنے یار غار سیدنا ابی بکر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی میرے اللہ نے فرمایا میرے سلام پہنچائیں. حضرت ابو بکر نے جب سنا کہتا ان اللہ سمانی من فوق العرش, میرا مدنی اللہ نے عرش سے میرا نام لے کے سلام بھیجیے. حضور نے فرمایا ان اللہ سماک یا ابا بکر, اللہ نے تیرا نام لے کے تجھ پہ سلام بھیجیے. اور سلام کے بعد سنے اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے مدنی پاک صدیق سے کہہ دیں. اللہ فرماتے ہیں صدیق میں تجھ پہ راضی ہوں, پر یہ بتلاؤ کہ کیا تو بھی مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں ہے. ساری دنیا رو رہی ہے کہ رب راضی ہو جائے, ساری دنیا مکے میں مدینے میں منا میں عرفات میں تہجدیں پڑھ پڑھ کے رو رہی ہے اللہ راضی ہو جا, یہ شان صدیق ہے. اللہ فرماتے ابو بکر میں تو تجھ سے راضی ہوں، پر یہ بتلاؤ تو بھی مجھ سے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے؟ حضور پاک نے فرمایا ببکا ابی بکر، حضرت ابو بکر رونے لگے اور اس کے بعد کہا رضی تو ربی، رضی تو ربی، میرا مدنی میرے مولا کو عرض کر دیں کہ تیرا صدیق تجھ سے راضی ہے، تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہے. مقام صحابہ کا اندازہ لگائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا ہے، پہلا پارہ ہے، ہر مسلمان قرآن پڑھنے والا جانتا ہے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی، لوگوں کو اسلام کی جب دعوت دو تو ان کو یہ بھی بتلاؤ ایسے ایمان لے آئے جیسے میرے صحابہ ایمان لائے. ایمان ہو تو صحابہ کا، محبت ہو تو صحابہ کی، اتباع ہو تو صحابہ کی، اطاعت ہو تو صحابہ کی، فدائیت ہو تو صحابہ کی، کہ جنہوں نے ہر حکم میں ہر بات میں صرف اس چیز کو سامنے رکھا ہے کہ مدنی پاک کا فرمان کیا ہے اور حکم کیا ہے، اس کی تعمیل کریں. یعنی آپ صحابہ کا مقام عشق دیکھیں، ایک صحابی آتے ہیں حضور کی خدمت میں اور آ کے بڑے پریشان ہیں، بڑے گھبرائے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا ماں بھی کہا کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں جب مسجد میں آتا ہوں، پھر گھر جاتا ہوں، اپنے کام میں ہوتا ہوں، میرے دل میں یاد آتی ہے کہ دیر ہو گئی ہے، میں نے مدنی پاک کو ابھی دیر ہو گئی دیکھنے میں، میں دوڑ کے مسجد آ جاتا ہوں، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ لیتا ہوں، آپ کی زیارت ہو جاتی ہے. آج مجھے دل میں خیال آیا کہ قیامت والے دن میرا مدنی آپ تو جنت کے سب سے اونچے مقام پہ ہوں گے اور ہم پتہ نہیں کس مقام پہ ہوں گے. اگر وہاں دل میں تڑپ آئی تو پھر زیارت کیسے کریں گے؟ ایک فکر ہے، جنت میں بھی فکر ہے تو مدنی، دنیا میں بھی فکر ہے تو محمد مدنی. اسی لیے جب سیدنا ابی بکر سب قید رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا صدیق دنیا میں تجھے کیا کیا چیزیں پسند ہیں، خدا کی شان دیکھیں صدیق نے کیا پیارا فیصلہ کیا. کہتے ہم بھی بائی لئی امین الدنیا بسلاس، مجھے تین چیزیں دنیا میں محبوب ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ مال میرا ہو اور ہاتھ محمد عربی کا ہو، کہ مال میرا ہو، لٹانے والا محمد مدنی. اور دوسری چیز مجھے محبوب ہے کہ بیٹی میری ہو اور خدمت محمد رسول اللہ کی ہو، کہ باہر کی غلامی تو میں کر لوں گا لیکن اندر کی غلامی سے صدیق محروم نہ ہو جائے، حضور کی ذاتی خدمت بھی اللہ میری بیٹی کو عطا فرما دے. اور پیشہ صدیق تیسری چیز کیا محبوب ہے؟ کہتا ہے ان نظر الی وجہ رسول اللہ. کہتا ہے تیسری چیز جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے کہ چہرہ محمد مدنی کا ہو اور نظر ابو بکر کی ہو. اس لیے سارے صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے حضور کی دربار میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھیں اٹھا کے جمال محمد دیکھ لیں. کہتے ہیں کہ صرف یہ دو شان والے تھے ابا بکر و عمر، کان ینظران الیہ وکان ینظر الیہما ویبتسم. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے یہ ابو بکر و عمر تھے جو نظر اٹھا کے محمد کے چہرہ دیکھتے تھے، اور حضور بھی اپنی اپنی نظر اٹھا کے ان دونوں کی طرف دیکھ دیتے اور مسکرا دیتے تھے. یہ شان ابو بکر و عمر کو ملی تھی. اس لیے حضور فرماتے تھے ابو بکر و عمر جس فیصلے میں تم دونوں اکٹھے ہو جاؤ پھر مجھے تیسرے رستے کے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ آپ نے جب غزوہ تبوک اعلان کر دیا کہ ہر بندہ جتنی دے سکتا ہے دے دے, بڑا مشکل سفر ہے, بڑا سارے صحابہ دوڑے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں دل میں بڑا خوش ہوا کہ آج مجھے مقام مل جائے گا. میرے گھر میں بڑی دولت تھی, بڑا مال قدرت نے دیا تھا, میں نے جا کے سارا مال تقسیم کر دیا. ابو بکر آ رہے ہیں, عمر آ رہے ہیں, عثمان آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ مسلمانوں جب بھی نام آئے گا رضی اللہ, اور ایک بات میں عرض کر دوں, اللہ نے تمہیں حج نصیب کیا, دعا کرو اللہ سب کا حج منظور کر لے, اللہ سب کی حاضری منظور فرما لے. ایک بات یاد رکھنا حاجیو, جیسے پورے مکے میں مشاعر حج میں جہاں جہاں بھی نظر ڈالو گے پیچھے خلیل کا تصور نظر آئے گا. کعبے کے بنانے والا کون؟ حضرت خلیل. مقام ابراہیم کے پتھر پہ کھڑے ہونے والا کون؟ ابراہیم. زمزم کے موزے میں تڑپنے والا کون؟ حضرت اسماعیل. سبا مروہ میں دوڑنے والی کون؟ ام اسماعیل. ناؤ میں کنکریاں مارنے والا کون؟ حضرت خلیل. قربانی کرنے والا کون؟ حضرت ابراہیم. یعنی مکے میں جہاں نظر ڈالو خلیل کی جھلک نظر آئے, مدینے میں جہاں نظر ڈالو وہاں میرے مدنی حبیب کی جھلک نظر آئے. اور اللہ نے یہ شان صحابہ کو دیا ہے کہ قیامت تک جتنے بندے حج کریں گے, ثواب کریں گے, دو رکعت پڑھیں گے, عمر کا ثواب لکھا جائے گا. کیوں؟ حضور نے فرمایا من سن سنتن حسنتن, جو بندہ کوئی بھلائی نیکی کا دین کا رستہ بنا دے اور لوگ قیامت تک اس پہ عمل کرے تو سارے قیامت تک عمل کرنے والوں کا ثواب اس پہلے بندے کو بھی ملتا ہے کہ بنیاد نیکی کی اس نے رکھی تھی. اگر کوئی برائی کی بنیاد رکھ دے تو قیامت تک جتنے برے ہوں گے ان کا گناہ اس پہلے پر بھی. اتنے میں آپ درود شریف پڑھ لیا کریں گوار جی, اور جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں, مہربانی کریں کھڑے نہ رہیں, سامنے آ کے ادھر بیٹھ جائیں ادھر بیٹھ جائیں, سارا حرم الحمدللہ خر. جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے صرف وہ بیٹھ جائیں, جو نہیں پڑھتے وہ نہ بیٹھے. دیکھیں اسی بات کو سمجھے حاجی یا صاحبان, چاہے تم مانو نہ مانو لیکن جب میرے مدنی نے طواف کر لیا تھا اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے مشورہ دو کہ طواف کی دو رکعت کہاں پڑی جائے, ہر صحابی نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. حضور نے فرمایا عمر قیدو رضی اللہ. مسلمانوں جب عمر کا نام لو میں تو فوراً زبان پہ آئے رضی اللہ, اور صحابی کا نام لو تو فوراً کہو رضی اللہ. کیوں؟ یہ لفظ, یہ کلمہ, یہ اعزاز, یہ مقام اللہ نے قرآن میں دیا ہے صحابہ کو رضی اللہ عنہم. اللہ ان سے تو جو راضی نہیں ہے, سمجھے نا مسئلہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے میں ان سے راضی, اور جو راضی نہ ہو اس کا قرآن پہ ایمان ہے. بھئی اللہ تو راضی ہو گیا, میرا مدنی بھی راضی, اور پھر اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی مقام پہ فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کلن وعد اللہ الحسنی, اللہ نے قرآن میں فرما دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ہے. اچھا ایک منٹ، ایک بار یہ بھی ساتھ سوچ لو، اللہ راضی ہو جائے ساری دنیا ناراض ہو جائے تو کچھ بگڑے گا؟ اور اللہ ناراض ہو جائے اور ساری دنیا راضی ہو جائے تو بندہ بچ نہیں سکتا ہے. اصل تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور ان پہ یہ نہیں کہ ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں اللہ راضی ہو گیا، راضی کا صیغہ ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں آئندہ راضی ہو جاؤں گا، یا میں صحابہ سے رضا کا اظہار فرماؤں گا. نانا اللہ نے قرآن اتار کے اپنے مدنی کو خبر کر دی، میرا مدنی میں تجھ سے بھی راضی، تیرے صحابہ سے بھی راضی. اللہ اکبر. اب دیکھیں شان اصحاب نبی کے، میرا مدنی سرکار دو عالم حبیب کبریا، آپ مشورہ لے رہے ہیں. عمر حاضر یا رسول اللہ، فرمایا عمر تم مشورہ دو، طواف کرنے کے بعد دو رکعت پڑھنی ہیں، تو یہ دو رکعت جو ہیں کس مقام کو زیادہ ترجیح دی جائے، کس مقام کو ہم مقرر کریں کہ ہر طواف کرنے والا وہی آگے دو رکعت پڑھے. حضرت عمر نے عرض کیا، اس نے کہا حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی باعث سے تعلق ہے، ہمارے مشورہ فرمانا، میرا حکم ہے مشورہ دو. کہا نبی پاک، میرا مدنی پاک، اگر میرا مشورہ چاہتے ہیں تو میری رائے یہ ہے کہ جس پتھر پہ ابراہیم خلیل نے کھڑے ہو کے کعبہ بنایا ہے اس پتھر کی جگہ کو مصلی بنا. تم کعبے کا معمار بھی خلیل اللہ ہے، اور اس پتھر میں بھی اللہ نے خلیل کو معجزہ دیا ہے کہ خلیل اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ. تمہیں ساری دنیا تو پتا نہیں صدیوں بعد، ہزاروں سال بعد مشینیں بنائے گی، موٹریں لگائے گی، بٹن لگائیں گے، ریموٹ کنٹرول لگائیں گے، بٹن دبائیں گے، مشینیں چلیں گی تو اوپر ہوں گے. اللہ نے فرمایا خلیل ہم نے پتھر کو حکم دے دیا ہے، یہ تیرے اشارے کا تابع ہے، کسی کو انجن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اشارہ کرے گا اونچا ہو جائے گا، اشارہ کرے گا نیچے ہو جائے گا. تو خدا کی شان دیکھیں کہ جہاں جہاں اللہ کے نبی کا قدم آیا ہے وہاں اللہ نے پتھر میں بھی ان قدموں کا نشان رکھ لیا، ورنہ کبھی پتھر میں بھی نشان ہوتا ہے؟ تم جو سارا دن طواف کر رہے ہو پتھر پہ چل رہے ہو، تمہارے کو نشان بڑھ گئے؟ یہ بھی معجزہ پیغمبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں علامت رکھ دی. تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میرا مشورہ مانتے ہیں، میری رائے لینا چاہتے ہیں تو مہربانی کریں مقام ابراہیم کو آپ چن لیں. آپ نے فرمایا عمر میں نے تیری رائے کو منظور کر لیا ہے، ابھی آپ فیصلہ کر رہے تھے اللہ نے قرآن اتارا. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا کے میرے حبیب سے کہہ دو کہ عمر نے جو کعبے کے فرش پہ فیصلہ کیا میں نے عرش پہ منظور کر لیا، مجھے وہ فیصلہ منظور ہے. حضور نے فرمایا عمر مبارک ہو، اللہ نے قرآن نازل فرما کے تیرے فیصلے پہ مہر لگا دی ہے. اب قیامت تک جو بھی حاجی طواف کرنے کے بعد دو رکعت مقام ابراہیم ابراہیم پہ پڑے گا تو ثواب تو عمر کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا، کیونکہ اس فیصلے کی رائے دینے والا کون تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فیصلہ دینے والا، یہ مشورہ دینے والا، یہ رائے دینے والا کون ہے؟ میرے مدنی کا صحابی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے، مقام صحابہ دے کے صحابہ کہتی ہے کہ کوئی ایک مسئلہ نہیں، کئی مقامات ایسے ہیں کہ جب حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن نازل ہو گیا. اسی طرح میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، حضرت عمر حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، اجازت مانگتا ہوں کہ آپ کو ناگوار نہ گزرے، ناراض نہ ہوں. آپ نے فرمایا عمر بتلاؤ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا حضور آپ کی گھر والیاں بھی ہیں اور صحابہ کی گھر والیاں بھی ہیں، رات کو ضرورت کے تابع یا دن کو ضرورت کے تابع گھروں سے باہر جاتی ہیں، لیکن پردہ نہیں ہوتا. میں غیرت میری برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی عورت بغیر پردے کے چلے. یاد رکھو غیرت بھی ایمان کی علامت ہے، یہ شان غیرت کا بھی عمر کا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، آپ نے فرمایا عمر حاضر ہوئے، کہنے لگے عمر اللہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی، میں نے جنت میں سفید موتیوں کا ایک محل بنا ہوا دیکھا، مجھے محل بہت پیارا لگا، بڑا عجیب لگا. میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ تو جبریل نے کہا حضور یہ آپ کے ساتھی صحابی حضرت عمر کا گھر ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ تیرے گھر کو میں جا کے اندر سے بھی دیکھوں کہ اندر کیسے سجایا گیا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس محل کے کنارے پہ دروازے پہ جو سیڑھیاں ہیں، اس سیڑھیوں پہ ایک عورت بیٹھی ہے، جنت کی حور بیٹھی ہوئی، چشمے سے وضو کر رہی ہے. تو میں عمر تیری غیرت یاد آ گئی کہ عمر غیرت والا ہے، کہیں میرے گھر میں جانا بھی شاید اس کو گوارا نہ ہو. حضرت عمر رو پڑے، ہم نے کہا حضور علی کا آغار ہو، حضور مجھے آپ پر بھی غیرت آتی، بھلا آپ کی ذات اگر میرے گھر میں جاتی تو میرے لیے سے بڑی کیا خوشی ہوتی، میں نے بدلی آپ پر یا غیرت آ سکتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آمنہ گلال، میرے محبوب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی عورت بغیر پردے کے باہر جائے. حضور نے فرمایا عمر تم ٹھیک کہتے ہو، اللہ نے مجھے تم سے بھی زیادہ غیرت والا بنایا ہے، لیکن جب تک میرا رب کوئی حکم نہ دے میں اپنی طرف سے تو حکم جاری نہیں کر سکتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کا نبی اپنی خواہش سے تو نہیں بولتے جب تک اللہ بھائی نہ فرمائے حکم نہ دے. حضرت عمر نے کہا حضور لیکن میری گزارش ہے، میری درخواست ہے، اللہ سے دعا مانگے. حضور نے فرمایا کہ اللہ سے مانگیں گے. ابھی کچھ دیر گزری کہ جبریل آیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. میرا مدنی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ایمان والی عورتوں کو بتلا دو کہ پردہ ڈالیں اپنے رخ پہ، قدر ڈالیں اپنے رخ پہ، بغیر پردے کے کوئی نہ نکلے. حضور نے فرمایا عمر کو بلاؤ. حضور نے بلایا عمر کو، فرمایا عمر مبارک ہو، اللہ نے تیری درخواست منظور کر کے عرش سے پردے کا حکم جاری کر دیا. یہ مقام صحابہ ہے کہ زمین پہ بولتے ہیں عرش سے منظوری آتی ہے، یہاں لب کھلتے ہیں ادھر سے جبریل اترتا ہے.
Thank you.